بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به دیگر محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
درود یار عالم کا انتہائی شکر، خدا متعال کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین مبین کی قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں سید الشہداء کا نام دینے والے قرار دیا، سید الشہداء کے فرش عزب بیٹھنا نصیب فرمائے. خدا سے دعا کرتے ہیں خدا مرتے دموں تک ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، پرچم سید الشہداء کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، جو لوگ سید الشہداء کی اذان میں مشغول ہیں ان سب کی اور ان کے چاہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدا تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی رام شہادت قرار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی خاص نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد. اللہ نے کائنات کو قرآن کریم میں کتاب سے تشبیہ دی ہے، اور کبھی براہ راست ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان اللہ کی کائنات کو دیکھے، اس کے اندر خدا متعال کی قدرت کو، خدا متعال کی حکمت کو، اس کی مصلحت کو دیکھے، اسے سیکھنے کی کوشش کرے. خود بخود ہمارے پاس انسانوں کے اندر دو گروہ بن جاتے ہیں. ایک انسانوں کا وہ گروہ بنتا ہے کہ جو ہر چیز کے اندر خدا کی مصلحت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، خدا کی قدرت کو، اس کی حکمت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ خدا متعال کی صفت، خدا متعال حکیم ہے، خدا متعال قدیر ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر کسی ایک چیز کے اندر حکمت ہوگی اور کسی اور چیز کے اندر حکمت نہیں ہوگی، ممکن نہیں ہے. اگر خدا ایک معاملے میں حکیم ہے یعنی صاحب حکمت ہے، تو کسی اور معاملے میں کوئی رکاوٹ تھوڑی خدا کے سامنے کر سکتا ہے کہ وہاں حکمت نہ ہو. کیوں حکمت نہ ہو؟ چیزیں ہمارے لیے محدود ہو سکتی ہیں، خدا تعالیٰ کے لیے تو کوئی محدودیت نہیں. ہر چیز میں حکمت ہوگی. اور اسی طرح خداوند تعالیٰ نے جو انسان کو یہ طاقتیں نوازی ہیں، یہ صلاحیتیں نوازی ہیں، ان کے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا کہ حکمت نہ ہو. اور نہ صرف یہ کہ انسانیت کی کوئی حکمت ہوگی، بلکہ یقیناً آپ کے اور میرے وجود کی بھی کوئی حکمت ہوگی. یہ صحیح ہے کہ مثلاً انسانیت کی حکمت ہے، مثلاً خداوند تعالیٰ نے انسان کو کمال کے لیے پیدا کیا ہے، تزکیہ نفس کے لیے پیدا کیا ہے، پوری انسانیت خداوند تعالیٰ کے خلاقیت کا ایک مظہر ہے. لیکن کیا ہم لوگ مظہر نہیں ہیں؟ ایک انسان، تو اگر انسان اس کے اوپر توجہ دے کہ میں 8 ارب انسانوں میں ایک انسان ہوں، لیکن بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی حکمت خدا نے رکھی، تو پھر آپ کی زندگی میں اگلا کام یہ رہ جائے گا کہ آپ اپنی زندگی میں اس حکمت کو تلاش کریں، اس حکمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. خداوند تعالیٰ جب کسی درخت کو بغیر وجہ کی خلق نہیں کرے گا، تو ایک انسان کو کیوں خلق کرے گا؟ چاہے 8 ارب میں ایک انسان کیوں نہ ہو، نمبر کی حیثیت ہمارے لیے خداوند تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. 50 ارب بھی ہوتے تو خدا کے لیے ایک بندے میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. یہ جو فرق ہے کہ انسان اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ میں ذمہ دار ہوں اور مجھے اپنا ہدف لینا ہے، سارا فرق یہاں پر. زندگی میں جو بھی آپ تباہی دیکھیں گے دنیا کے اندر، غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں آئے گی، یا ایسے لوگوں کے ہاتھوں آئے گی جنہوں نے اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا، انہوں نے کچھ اور سمجھ لیا اپنے لیے. میں پہلے آپ کی خدمت میں اس کو عرض کر چکا ہوں، لیکن اشارتاً عرض کرتے ہوئے آج کے مطلب کی طرف آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک قول ہمارے پاس موجود ہے، مجھے اس کے صحیح الفاظ یاد نہیں ہیں، لیکن مولا کا فرمان خود کے خطبے کے اندر آیا تھا، اور شاید کلمات قصار کے اندر علیحدہ سے بھی آیا ہوا ہے. مجھے یاد آتا ہے پرسوں میں نظروں سے گزرا تھا اور الفاظ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. امام نے فرمایا تھا کہ کسی انسان کے اوپر ظلم کے لیے یہی کم نہیں ہے کہ وہ اپنی قدر و قیمت نہ جانتا. یہ ظلم ہے انسان کا. کیا نتیجہ ہے اس کا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک انسان پیدا ہوا ہے، مثلا پاکستان یا دنیا بھر کے روٹین کے مطابق وہ ایجوکیشن حاصل کرے گا، اپنا کیریئر بنائے گا، پھر کمانے کی طرف جائے گا، پھر اس کا خاندان ہوگا، پھر وہ بچے بڑے ہوں گے، بچے بڑے ہونے کے بعد یہ کمزور ہو جائے گا، اس کا بڑھاپا آئے گا، یہ مر جائے گا. اشرف مخلوقات کا کردار بس یہی ہے، بس یہی کہ وہ کھائے پیئے، بڑا ہو، کھلائے پلائے، اس کے بعد ایک موقع کے اوپر مر جائے. یہ اشرف مخلوقات کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہی ہوتا تو پھر تو بڑے بڑے جانور موجود ہیں جو اس سے زیادہ طاقتور ہیں. اگر یہی ہوتا کہ مثلا چودراہٹ کتنی ہے، تو پھر تو جانوروں کے اندر بھی یہی سلسلہ موجود ہے، ان کے اندر بھی اسی طرح کی عادتیں موجود ہیں. کہ انسان کیا کرے، کس طریقے سے معاملے کو دیکھے. انتہائی نفیس ایک قول آپ نے شاید بچپن سے سنا ہوگا، اور میرا اپنے خیال ہے کہ تقریباً سب نے سنا ہوگا، لیکن شاید اس کی تفصیل میں ہم لوگ کم گئے ہوں گے. اس میں امیر المومنین نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے. یہ پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تقسیم کے حوالے سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ
وسلم. تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ ہے، منچک میں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لاجک میں. وہ یہ کہ بھائی آپ تقسیم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انسان، یا مثال کے طور پر وہ ہیں جن کی عمر 50 سال ہے، 50 سال سے اوپر ہے، یا 50 سال سے کم ہے، تو دو ہو گئے. تیسرا ممکن نہیں ہے، 50 یا 50 سال سے اوپر اور 50 سال سے کم، تیسرا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یا یہ ہے یا یہ نہیں ہے. تو مثلا آپ کہیں گے انسان پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، یا مثال کے طور پر ان کا قد 5 فٹ 5 انچ 6 انچ یا اس سے زیادہ، تو جو کم ہے وہ ادھر آ گئے، جو زیادہ یا ہے یا نہیں ہے. تو آپ اس کو پریسائسلی دو حصے کر سکتے ہیں. آپ نے کہا سارے انسان، وہ جو پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں اور وہ جو پاکستانی پاسپورٹ نہیں رکھتے، دو ہو گئے. یہ کر سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ یہ نہ کریں اور آپ یہ کہیں گے کہ انسان تین قسم کے ہیں، ایک دو تین، اب یہاں پہ غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے. کیوں؟ آپ نے تین بنائے نا، ان کے نے چاہو. ممکن ہے کوئی کیس ہو جو آپ کے تینوں میں نہ آئے، چوتھے میں جائے گا. اور تقریباً کنفرم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی صاحب علم ایسا نہیں ہے جو اس طرح کہے کہ تین ہے تو تین ہی نکلیں، ان کے لیے چار نکلنا ہے. ہاں اگر وہ یہ کرے یا یہ ہے یا یہ نہیں ہے پھر تو صحیح ہے، ایک تناقض بنائے اور اس کے اندر تو تقسیم صحیح ہے. لیکن اگر یہ نہ ہو، وہ کہے دنیا میں انسان تین قسم کے ہیں، ایک دو تین، اب کہتے ہیں تو ختم غلط ہے. سوائے ایک جگہ پہ جہاں بالکل صحیح نکلے گا، کب؟ جب امیر مومنین فرمائیں کہ تین قسم کے، اب چار نہیں ہو سکیں گے. کیوں؟ احصاء کوریج کمپلیٹ ہے، ان کے علم سے کوئی ٹکڑا باہر نہیں ہے. اگر انہوں نے فرما دیا تین، اب اس کا مطلب ہے چار نہیں ہے، اب معاملہ ختم ہو گیا. امین مومنین نے کئی جگہوں پر اس طرح فرمان ارشاد فرمائے ہیں، ان کی خاندان نے، ان کی اولاد طاہرہ نے بھی اس طرح سے فرامین ارشاد فرمائے ہیں. اور ایک جملہ جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، یہ امیر مومنین سے منسوب ہے اور اس کا ایک ماحول ہے، اس کا ایک پس منظر ہے. امیر مومنین نے کچھ خطبات ارشاد فرمائے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے. مثلا جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، لشکر کہیں پہنچا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں عام لوگ شامل ہوتے تھے. کبھی ارشاد فرماتے تھے کسی خاص گروہ کے لیے. مثلا اگر آپ دیکھیں تو خطبہ شخشقیہ، گویا عبداللہ بن عباس نے ایک جملہ کہا تھا جس کے بعد امیر مومنین نے ارشاد فرمایا تھا، اور خطبہ شخصیہ کافی کھلا خطبہ ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر جگہ امیر مومنین نے نہیں ارشاد فرمائی، البتہ آخر میں فرمایا کہ آخر میں اپنے کلام کو نامکمل کر دیا کسی بیوقوف انسان کی دخالت کی وجہ سے. اس کے بعد عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مولا مزید ارشاد فرمائیے. اس ایک آدمی نے بیچ میں ایک دخالت دی جس پر امیر مومنین خاموش ہو گئے، تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اور ارشاد فرمائیے، تو امین مومنین نے کہا کہ نہیں، یہ شخشخیہ تھا جو نکل گیا. شخشخیہ یعنی وہ منہ سے ایک بات نکلی، اور وہ ایک تشبیہ ہوتی ہے. تو کسی شرح لکھنے والے نے لکھا کہ نہیں معلوم اس کے بعد بچا کیا تھا، اتنا کچھ ارشاد فرما دیا تھا، اب کچھ بچا نہیں تھا. لیکن امین مومنین فرمایا کہ نہیں، ابھی تو میں نے بہت کم کہا. تو کچھ خطبے ہوتے ہیں جو کسی ایک جگہ کے لیے، عوام کے لیے ارشاد فرمائیں، کچھ خطبے خواص کے لیے ارشاد فرمائیں. یہ جو میں قول ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، یہ ایک آدمی کے لیے کہا، ایک آدمی سے کہا. اور وہ آدمی کون ہے؟ وہ ہیں کمیل ابن زیاد نخعی. اچھا، کمیل ابن زیاد، حضرت کمیل، یہ اصحاب سر ہیں. امیر مومنین کے چند اصحاب ایسے ہیں، نہیں معلوم یہ کون، کس قسم، کس درجات پہ ہوں گے. یہ امیر مومنین کے رازدان سمجھے جاتے تھے، امیر مومنین ان سے اپنے راز ارشاد فرماتے تھے. البتہ ظاہر ہے کہ وہ راز، کچھ ایسے راز ہوتے تھے جو امیر مومنین ان کو اجازت دیتے تھے کہ وہ دوسروں کو بتا سکتے تھے، اور کچھ راز ایسے ہوتے تھے جو ظاہراً وہ لوگ کہیں پہ آشکار نہیں کرتے تھے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت کمیل کو شاید اجازت دی ہوگی کہ آشکار فرمائے. تو یہ قول میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. گویا اس طرح لکھا ہے کہ حضرت کمیل نے ارشاد فرمایا کہ امیر مومنین مجھے کسی ایک راستے کے اوپر لے گئے، اور اس کے بعد کسی پہاڑی کی طرف، اونچائی کی طرف چڑھے، اور اس کے بعد ایک جگہ کے اوپر جب پہنچ گئے، ثم تنفس، تھوڑی دیر استراحت کی، آرام کیا، رکے تھوڑی دیر، ثم قال، اس کے بعد فرمایا، یا کمیل ابن زیاد، اے کمیل. اقوال قول کا آغاز بہت عجیب ہے. القلوب اوعیت فخیرها اوعاها، فرمائیں یہ جو قلوب ہیں، میں بھی عرض کروں گا، اس کا سینہ ترجمہ نہیں کیجیے گا. قلوب ظرف ہیں، ظرف ہوتے ہیں. ظرف کیا مطلب؟ یعنی ایک جگہ جہاں پر کچھ رکھا جا سکے، برتن جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، اردو میں برتن کہتے ہیں، پہلے زمانے میں ظرف کہتے تھے، فارسی کا لفظ. فرمائیں قلوب او ایتن، یہ جو قلب ہوتے ہیں یہ ظرف ہوتے ہیں، اور سب سے اچھا قلب وہ ہے جس میں ظرفیت سب سے زیادہ ہو، جس کی کیپیسٹی زیادہ ہو.
قلب کیا ہے، قلب میں اور سینے میں کیا فرق ہے، قلب میں اور دل میں کیا فرق ہے، جس کو ہم لوگ اردو میں دل کہتے ہیں اور انگلش میں ہارٹ کہتے ہیں، اس میں اور قلب میں کیا فرق ہے؟ بظاہر قلب جب اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد کوئی بھی فزیکل وجود نہیں ہے، بس یہ سینہ جس میں پسلیاں ہیں اور یہ دل جس کے اندر پمپنگ اسٹیشن، یہ قلب نہیں ہے. قلب سے مراد کوئی مانوی چیز ہے، لیکن قلب کوئی ایسی مانوی چیز ہے جس کا تعلق انسان سے ہے. قلب کوئی ایسی مانوی چیز ہے جس کا تعلق انسان سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان کے پاس قلب ہے. صحیح، اجمالاً قلب کیا چیز ہے؟ اور یہ لغت بار بار آئی ہے اہل بیت کے کلام میں، قلب کی لغت بار بار اہل بیت کے کلام میں آئی ہے. ابھی جہاں پہ موجود تھا وہاں پہ میں نے عرض کیا تھا، آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، روایت عنوان بصری میں امیر روایت عنوان بصری میں مولا امام ششم نے ارشاد فرمایا تھا، درود بھیجے گا محمد والا. جیسے ابھی قلب کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ قلب سینہ نہیں ہے اور نہ دل ہے، بلکہ قلب کوئی مانوی چیز ہے، اسی طرح علم بھی ایجوکیشن نہیں ہے اور نہ بک ہے. علم نہ انفارمیشن اور ایجوکیشن ہے اور نہ یہ بکس ہیں اور اس طرح کی ریسورسز ہیں، نہ یہ برین ہے نہ یہ میموری ہے. علم اہل بیت کی ٹرم میں علم برین نہیں ہے، برین کے اندر میموری نہیں ہے، نہ ایجوکیشن ہے نہ انفارمیشن ہے، یہ سب علم نہیں ہے. یہ لوگ، ہم لوگ جب عربی کو اہل بیت کے کلام کو انگلش میں ترجمہ کریں، کبھی کوئی جو کرتے ہیں تو وہ اس لمٹ کے اندر پھنس جاتے ہیں کہ کوئی بھی انگلش کا لفظ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ جو اہل بیت کی ٹرمنالوجی کو صحیح ریفلیکٹ کرے. کیوں؟ ہر زبان ایک کلچر کو شو کرتی ہے. یہ میرے خیال میں تیسرا دن ہے آج ہم دوبارہ کلچر اور زبان کے اوپر آ گئے. ہر زبان ایک کلچر کو شو کرتی ہے. انگلش میں جو اب تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ اسپریچویلٹی کا لیول نہیں ہے جو اہل بیت کے کلام میں نظر آ رہا ہے. انگریزی میں وہ طاقت نظر نہیں آ رہی معنویات کو ریفلیکٹ کرنے کی، کہ جو طاقت ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلمات سمجھانے میں آسانی دے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص احادیث کا انگریزی میں ترجمہ کرے تو وہ ہر ٹرم کا، ہر ٹرمنالوجی کا علیحدہ سے ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن کی صورت میں لکھ دے، اس کے بعد اس کو استعمال کر لے. تو علم کا ٹرانسلیشن نالج کرے، لیکن پہلے بتا دے علم کا مطلب کیا ہے، پھر استعمال کرے. امام نے عنوان بصری کی حدیث میں فرمایا تھا کہ علم سیکھنے اور سکھانے سے نہیں ہے، لیس العلم بالتعلیم والتعلم بل هو نور. علم ایک نور ہے. صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علم انفارمیشن نہیں ہے. انفارمیشن تو ڈیجیٹل انفارمیشن کی صورت میں ہر جگہ موجود ہوتی ہے. علم نالج بھی نہیں ہے جو انسان کے دماغ کے اندر کسی وجہ سے آ جاتی ہے، نہ بکس ہے نہ ایجوکیشن ہے. فرمایا علم نور ہے. جیسے ہی فرمایا علم نور ہے، اس کا مطلب ہے اس کا جو مصدر ہے جہاں سے یہ آئے گا وہ خدا ہے، کیونکہ خدا زمین و آسمان کا نور ہے. اس کا مطلب ہے اہل بیت کے کلام میں علم کوئی الہی وجود ہے، کوئی الہی اثر ہے. جیسے مثلا آیا روح سیلز ہیں انسان کے؟ نہیں، روح تو سیلز نہیں. روح کیا ہے؟ روح خدا نے متعلق فرماتا ہے میری روح میں سے ہے. خود خدا جسم نہیں ہے، خدا مادی نہیں ہے، خدا مادے سے اٹیچ بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور روح خدا سے ہے. اس کا مطلب ہے روح وہ سب نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. اسی طرح علم بھی، جب فرما رہے ہیں علم نور ہے تو سب علم کوئی مادی چیز نہیں ہے. اچھا یہ جو نور ہے، اب دیکھیے آپ ڈیجیٹل انفارمیشن کو لکڑی پہ شاید اسٹور نہیں کر پائیں گے. ڈیجیٹل انفارمیشن لکڑی پہ تو اسٹور نہیں ہوگی. ڈیجیٹل انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں الیکٹران کا فلو کرنا پڑے گا، اور جو چیز کنڈکٹر نہیں ہوگی تو وہ ڈیجیٹل انفارمیشن کو کیسے اسٹور کر سکتی ہے؟ آپ کو الیکٹران کو فلو کرنا پڑے گا. شاید میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو وہ مجھے بعد میں بتا دیں، مجھے اتنی اچھی فزکس نہیں آتی، لیکن جو مجھے آتی ہے مجھے اس میں جو پتہ ہے وہ یہ ہے، اگر ہمیں ہر چیز کو اس کے ریلیونٹ دیکھنا پڑے گا نا. اگر امام فرما رہے ہیں علم نور ہے اور نور خدا سے ہے، کیا وہ برین کے سیلز پہ اسٹور ہو سکے گا؟ نہیں، برین کے سیلز مٹیریل ہیں. کچھ بھی ہو جائے برین سیلز مٹیریل ہیں. اس میٹر میں کچھ اثر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نور اٹھائے یہ اس کے بس میں نہیں ہے، نور کہیں اور جائے گا. صحیح ہے. بس ہم لوگوں کو اپنے وجود کے اندر کوئی ایسا حصہ سوچنا پڑے گا جو ہمارے جسم سے ہٹ کر ہو، ہمارا ہی ہو، اس پر وہ نور اسٹور ہوگا جو علم کی صورت میں خدا کی طرف سے ہمارے اوپر آئے. صحیح. بس ہمارا وجود کا ایک حصہ ہونا چاہیے جو ہمارا ہی ہو. کیوں؟ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں ہمارا ہی ہو؟ اس میں ایک خوبصورتی اور بھی ہے. علم چونکہ نورانی ہے، مادے پہ اسٹور نہیں ہوتا. مادہ اگر مادے کے اوپر اسٹور ہوتا ہے تو والیوم بڑھا لیتا ہے. مثلا کوئی زیادہ کھائے گا تو جسم پھیل جائے گا. مادے کے اوپر مادہ اسٹور کرتے جاؤ، پھیلتا چلا جائے گا، والیوم بڑھے گا اس کا. لیکن اگر کوئی چیز نور ہو اور اس کو آپ اسٹور کرنا چاہیں تو آپ مادے کے اوپر اسٹور نہیں کر سکتے. کیوں؟ کسی بھی انسان کے اندر زیادہ علم ہونے کی وجہ سے زیادہ وزن نہیں ہوتا اس کا. اس کا مطلب مادہ نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے بھائی. ایک آدمی نے اگر بہت زیادہ علم حاصل کر لیا تو کیا مطلب اس کا وزن بڑھے گا؟ نہیں، ظاہر ہے کہ نہیں بڑھے گا. میں نہیں کہہ رہا نالج بڑھائی ہے اس نے، انفارمیشن بڑھائی ہے، نہیں، علم بڑھایا ہے. خدا کی طرف سے جو نور اس کے اوپر ساتھ ہوا ہے، نازل ہوا ہے، کوئی ظرف ہوگا جس پر یہ نورانیت ذخیرہ ہو رہی ہوگی. صحیح ہے. اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے. یہ جو آپ اور میں فیصلے کرتے ہیں، آپ اور میں فیصلے کرتے ہیں، اور یہ فیصلے بعض اوقات ہماری گمراہی یا ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. کوئی انسان ممکن ہے 50 سال زندگی گزارے، ایک غلط فیصلہ کر دے، سب برباد کر دے. اس کو ہم کہتے ہیں اعمال کا ماسک ہو جانا، اعمال کا ختم ہو جانا. ہفتے اعمال بھی کہتے ہیں، ہفت ہو جانا. یہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں یہ مٹیریل برین سیل سے کرتے ہیں یا کہیں اور سے کرتے ہیں؟ مٹیریل برین سیل سے اگر فیصلے ہوتے ہوئے تو جن کے برین سیلز اچھے ہوں ان کے فیصلے اچھے ہونے چاہیے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے برین سیلز ایبسولوٹلی پرفیکٹ ہیں لیکن فیصلے 100% غلط فیصلے. اگر جسم کے اچھے ہونے سے فیصلے صحیح ہوتے تو تقویٰ کے لیے فزیکل ایکسرسائز سب سے زیادہ فیصلہ کن ہو جاتی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں جسم اچھے ہونے کا تقویٰ ہونے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں، وہ فیصلے بھی غیر مادی ریسورسز کر رہے ہیں. صحیح ہے. اب آپ تو دیکھیے کتنے پوائنٹرز ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے اندر کوئی غیر مادی چیز ہے. ایک، ہمارے فیصلے جو مادی نہیں ہیں، مادی جسم سے حاصل نہیں ہو رہے. دوسرا، وہ علم جو نور ہے اور مادے کے اوپر اسٹور نہیں ہو رہی، وہ کہیں غیر مادے پہ اسٹور ہو رہی ہے. تیسری بات، یہ جو ہم اعمال انجام دے رہے ہیں یہ کہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ تین چیزیں ہوں گی. ایک، وہ علم جو مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے. دو، ہمارے فیصلے جن کا منشا، جن کا مصدر، جہاں سے فیصلے نکل رہے ہیں، یہ مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے. تین، ہمارے اعمال جہاں پہ ثبت ہو رہے ہیں وہ بھی مادی نہیں ہے، وہ بھی غیر مادی ہے. یہ سب کہاں ہے؟ اس سب کا مجموعہ قلب ہے. یہ وہ قلب ہے جہاں پر یہ سب کارروائی ہو رہی ہے. ایسے ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل
محمد.
فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. صحیح. اور اگر توبہ کر لے تو یہ سیاہ نقطہ دور ہو جاتا ہے اور قلب اپنی نورانی حیثیت میں باقی رہ جاتا ہے. اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، گناہ کرتا چلا جائے، توبہ بھی نہ کرے، تو قلب کے یہ سیاہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ قلب تاریک ہو جاتا ہے. قلب تاریک ہونے کے نتیجے میں اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی. اور وہ جو بدترین حالت آتی ہے وہ سورہ بقرہ میں فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر یہ ختم ہو جاتا گمراہی میں آ جاتا. اچھا دیکھیے قلب کا چوتھا فنکشن ہمیں نظر آیا. ایک فنکشن تھا یہ علم لیتا ہے، علم سٹور ہوتا ہے یہاں. ایک فنکشن یہ تھا کہ یہ فیصلے کرتا ہے. ایک اور فنکشن یہ تھا کہ اعمال یہاں پہ ثبت ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے انہوں نے روایت میں فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اعمال کے قلب کی نورانیت سے براہ راست تعلق بنے گا. اچھا اگر یہاں پہ ایک سوال ہے، قلب اگر بالکل نورانی ہو تو کیا کرتا ہے؟ قلب اگر بالکل نورانی ہو، کوئی بلیک ڈاٹ نہیں ہے اس کے اوپر، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہاں پہ ایک اور فنکشن ہے، وہ یہ ہے کہ قلب اگر بہت پاکیزہ ہو، بہت نورانی ہو، تو یہ ایک آئینے کی طرح اعلیٰ حقائق کو ہمارے لیے کھینچ کھینچ کے لاتا ہے، اور یہ ہدایت کا وہ اثر ہے، ہدایت کا وہ چینل ہے جو عقل سے حاصل نہیں ہو سکتا. صحیح ہے؟ ایک دفعہ میں محنت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، خدا تعالیٰ مجھے کوئی علم نصیب کر دیتا ہے. ایک دفعہ میں قلب کو اتنا پاکیزہ کرتا ہوں، اتنا پاکیزہ کروں کہ یہ قلب آئینے کی طرح خدا کے حقائق کو میرے اوپر ریفلیکٹ کرنا شروع کر دے. اس کو ہم کیا تعبیر کرتے ہیں؟ اس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں اللہ کا فیض نازل ہو رہا ہے، فیض نازل ہو رہا ہے. یہ قلب کا ایک اور فنکشن ہے. صحیح. اب ہمارے پاس ایسا ایک قلب ہے، ہمارے پاس ایسا ایک موجود ہے کہ جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا بچپنے سے میرے اب تک میں نے جتنے گناہ و ثواب کیے ہیں یہ کہاں اسٹور ہوئے ہیں؟ اسی قلب. خدا نہ کرے اگر اس میں گناہ زیادہ ہوئے تو یہ سیاہ ہو رہا ہوگا، تو کیا یہ فیصلے صحیح کرے گا؟ نہیں، یہ فیصلے غلط کرے گا. اور یہ وہ چیزیں جو میں نے پچھلے سال شاید آپ کی خدمت میں اس تشبیہ کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ جو ہمارا پروسیسر ہے وہی اسٹوریج ہے. یہ قلب ہمارا پروسیسر ہے، فیصلے یہ کر رہا ہے، اور اسٹوریج کہاں پر ہے گناہوں کا اور اچھے اعمال کا؟ یہیں پر. تو اگر کسی کا اسٹوریج کرپٹ ہوا ہوا ہو تو کیا فیصلے صحیح کرے گا؟ اس خاطر لوگ چاہنے کے باوجود عبادات انجام نہیں دے پائیں گے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ عبادت کرے، کیوں نہیں کر پا رہا؟ بالآخر یہ چاہ تو رہا ہے لیکن عبادت کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کہاں سے کرے گا؟ قلب سے کرے گا، اور وہ قلب کرپٹ ہوا ہوا ہے اس کا. کیوں؟ اس نے استغفار پوری نہیں کیا. صحیح. اب آج رات میں سویا، اللہ محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالی، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کسی بھی وجہ سے میں فجر کی نماز سے محروم ہوں. اچھا سویا تھا کیا یہ سوچ کے کہ فجر سے محروم کروں گا اپنے آپ؟ نہیں، سویا تو اس سوچ کے تھا کہ اٹھوں گا. خدا نہ کرے محروم کیوں ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے آج میں نے اپنے قلب کے ساتھ کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ اس کے صحیح فیصلے کی طاقت میں نے کم کر دی، صحیح فیصلہ نہیں کر رہا. صحیح. احسان محترم یہ قلب ہے. اچھا اب کوئی ممکن ہے کہے کہ اگر میں قلب کو زندہ کرنا چاہوں، کیوں؟ یہ قلب بالکل ایک عام انسان کی طرح جو کبھی جاگتا ہے، یہ بڑی نفیس تعبیر ہے جو خود روایت میں ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو روکوں کہیں پہ تاکہ میں اس روایت کو پڑھ سکوں آپ کی خدمت میں. اس سلسلے میں آخری بار ہمارے پاس ایک روایت ہے جس میں امام نے انسان کے وجود کا اس معنوی حصے کا، اگر اہل بیت ہمیں نہیں سکھاتے تو ہم کیا ہوتے؟ ہم لوگ جانور ہوتے، ہم لوگ اس جانور پن سے نہیں نکل پاتے جس میں لوگ مبتلا ہو. کرم کیا درود بھیجے محمد وال موقع پر امام نے مقایسہ کیا کہ ایک انسان کا نفس اگر زندہ ہو، اور جیسے مثلا کوئی انسان صحت مند ہوتا ہے، چاقو چوبند ہوتا ہے، تو وہ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک انسان ہوتا ہے جو سو جاتا ہے. اب جب انسان سو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے کاموں کو وہ نہیں کر سکتا. ایک انسان سویا نہیں ہے, بیمار ہوا ہوا ہے, بیمار انسان بھی بہت سارے کام نہیں کر سکتا. پھر ایک دفعہ انسان کا جسم اصل مر جاتا ہے, ڈیڈ باڈی ہے, ڈیڈ باڈی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, صحیح, بس چار لیول ہو گئے. ایک دفعہ بدن مردہ ہے, ڈیڈ باڈی ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک بدن ڈیڈ باڈی نہیں ہے, بیمار ہے, کچھ کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا. ایک دفعہ ہے صحیح سالم لیکن کسی بھی وجہ سے سو رہا ہے, سو رہا ہے, جاگے گا تو کر لے گا, ابھی نہیں کر سکتا چونکہ سو رہا ہے. ایک دفعہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا, نہ ڈیڈ ہے نہ بیمار ہے نہ سو رہا ہے, چاقو چوبند ہے, اب سب کچھ کر سکتا ہے. فرمایا تمہارا نفس بھی ایسا ہے, نفس بھی ایسا ہے. کچھ لوگوں کا نفس مر چکا ہے, مردہ ہو چکی, اس میں کوئی خبر نہیں ہے, نہ علم آتا ہے نہ حکمت آتی ہے نہ تدبیر کرتے ہیں, کچھ نہیں ہے, قلب مرد مردہ قلب. تو یہ ہیں تو زندہ دیکھنے میں لیکن ان کی زندگی چھن چکی ہے. اور اس کو ایک تعبیر ارشاد فرمائی کسی نے, کہا کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جو دیکھنے میں گھر ہیں جس میں خاندان رہ رہا ہے لیکن یہ خاندانی مقبرے ہیں, یہاں مردے رہ رہے ہیں. کہا بہت سارے گھر ایسے ہیں پورا گھر مردہ ہے, سب مرے ہوئے, کیونکہ کسی میں بھی زندگی نہیں ہے, مانوی زندگی کسی کے اندر بھی نہیں. استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اللہ اور اس کے رسول جب پکاریں تو تم لبیک کہو تاکہ تمہیں زندہ کریں, اگر تم ندا پہ لبیک نہیں کہو گے تو مردہ رہ جاؤ گے. تو بعض گھر ایسے ہیں جو خاندانی مقبروں میں تبدیل ہو گئے, وہاں کوئی حیات نہیں ہے, سب کے سب مردہ. اور اس کے بعد فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جن کے اجساد مردہ ہیں, اجساد مردہ کی طرح روح مردہ ہے. روح مردہ, روح کا مطلب کیا ہے؟ نہ علم ہے نہ حکمت ہے, کچھ نہیں ہے اس کا. بعض ایسے ہیں جو ہیں تو زندہ لیکن مریض ہیں. مریض کا مطلب کیا ہے؟ اس کے قلب میں کچھ حرکت ہے, کچھ آنا جانا ہے, کبھی حق بات بھی کہتا ہے, آدمی مریض ہے, شاید کہہ لیتا ہے کرتا نہیں ہے, بس مریض ہے. مریض انسان کیسا ہوتا ہے؟ کہتا ہے میں کل اٹھوں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, لیکن ارادہ نہیں ہے اس کے اندر, اٹھ نہیں پا رہا کیونکہ مریض ہے. بعض لوگوں کے قلب مریض ہیں, بات کہہ رہے ہیں, بات سن رہے ہیں, بات سمجھ رہے ہیں, کرتے نہیں ہیں کیونکہ مریض ہیں. ایک دفعہ ہے کہ آدمی سو رہا ہے, سوتا ہوا آدمی جاگے گا تو کر لے گا, ابھی سو رہا ہے. یہ کون سا ہے؟ روایت نے فرمایا یہ وہ ہے کہ جو غافل ہے. مریض وہ ہے جو شک و شبہ میں مبتلا ہے, مردہ وہ ہے جو گمراہی کے راستے کو قبول کر چکا ہے, مردہ وہ ہے جو گمراہی کے راستے کو قبول کر چکا ہے, مریض وہ ہے جو شک و تردد میں مبتلا ہے, سوتا ہوا انسان وہ ہے جو غافل ہے, جس کا دل غافل ہے, اور ایک انسان ہے جو جاگ رہا ہے. جس طرح جسم جاگتا ہے اس کا قلب جاگ رہا ہے. اگر یہ جاگے تو کیا ہوگا؟ ہر روز فیض خدا کو حاصل کرے گا, ہر روز ایک نئی بات سیکھے گا, ہر روز ہدایت کا ایک نسخہ اس کے پاس آئے گا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. سورہ کہف کے اندر جب وہ لوگ غار میں چلے گئے تو انہوں نے خدا سے یہ کہا, جب مشکل میں آئے تو خدا سے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ, اے خدایا اپنی طرف سے ہم پہ رحمت نازل فرما, وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے کام میں رشد اور ہدایت واضح کر دے, ہم گمراہی میں نہ پھنسے, ہم رشد اور ہدایت پہ چلیں. تو اگر انسان صحیح و سالم ہوا اپنے قلب کے اندر رشد پائے گا, ہدایت پائے گا, ہر روز خدا کی سمت بڑھے گا, اس کی قربت میں ہر روز اضافہ ہوگا, ہر روز خدائی اوصاف کو حاصل کرتا ہوا اپنی موت کے لیے صحیح تیاری کر رہا ہوگا. اگر یہ سب نہیں ہے اس کا مطلب ہے یا یہ غافل ہے, یا یہ شک و تردد کا مریض ہے, یا نعوذ باللہ مردہ ہے. اچھا اگر کوئی شخص یہ احساس کرے کہ مردہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال شک و تردد ہے. شک و تردد نہیں کہ خدا میں ہے یا نہیں ہے، نہیں، شک و تردد اس میں کہ کرنا چاہتا ہے، ہوتا نہیں ہے، چاہتا ہے نیکی کرے، کر نہیں پاتا. ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کو دو کام کرنے چاہیے. اس کے دل میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ فنکشن صحیح نہیں کر رہا، اسے دو کام کرنے چاہیے. نمبر ایک، اس کو چاہیے استغفار بھر بھر کے کرنا. کیوں؟ اس کے سیاہ دھبے باقی رہ گئے اور اس سیاہ دھبے قلب کے ریفلیکشن کو صحیح نہیں کرنے دے رہے. اسے چاہیے خوب استغفار کر، نمبر ایک. نمبر دو، اس کو چاہیے نورانیت کے کسی چینل سے متصل ہو. اگر اپنے مرر کو اس نورانیت کی طرف فوکس کر لے تو اس کے دل کے اوپر جب وہ نورانیت کا ریفلیکشن ہوگا تو یہ سیاہ دھبے ایک طرف سے استغفار سے، دوسری طرف سے اس نورانیت سے مٹنا شروع ہو جائیں گے. اچھا، نورانیت کے چینل سے متصل کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرے تنہائی. خود قرآن نورانیت ہے. خدا نے کئی دفعہ فرمایا کہ ہم نے نور نازل کیا، صحیح ہے. خود خدا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. تو اگر کوئی خدا سے کلام کرے، یعنی اگر نماز کو صحیح پڑھ لے یا نماز کے بعد خدا سے کلام کرے تو اس کی نورانیت بڑھنا شروع ہو جائے. اگر کوئی نبی اور اولاد نبی سے توسل کرے تو اس کی نورانیت بڑھے گی. یہی جو آپ سید الشہداء کے غم میں گریہ کرتے ہیں، یہ نورانیت کا سبب ہو سکتا ہے. سب نورانیت کا سبب یہ قلب ہے. اب بدقسمتی کیا ہے؟ اکثر لوگ قلب سے غافل، اور اس کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم ویسے کیوں نہیں ہیں جیسے اچھے لوگ ہوتے ہیں. ہم لوگ کیا جسم ہیں؟ کیا ہماری حقیقت جسم پر ہے؟ وہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرشتو، جب میں اس میں اپنی روح سے پھونکوں تو تم سجدے میں گرنا. اس سے پہلے جسم دے چکا تھا. تو ہم لوگ جسم نہیں ہیں، ہم لوگ کچھ اور ہونا چاہیے. تو اگر ہم اس نورانی وجود کو احساس کر لیں اپنے اندر تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، اور ہم اس کے ایکشن ری ایکشن انٹریکشن، اس کے ڈائنامکس کو سمجھ جائیں کہ یہ قلب کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے، بہت سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. آخری بات بس آپ کی خدمت میں اور اس کا میں آپ کو بڑا وقت لیا اس میں، شاید میں اس کا اہل نہیں ہوں ان باتوں کا، لیکن میں آپ کے لیے ٹیپ ریکارڈر کی طرح کر رہا ہوں. میں کہیں اور سے سنوں گا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میں شاید اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں میرے لیے ایک بھلائی ہے، کیونکہ شاید اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ ہمیں زیادہ ہدایت نصیب فرمائے گا ان شاء اللہ. خدا تعالیٰ نے دینے والے کو خود دینے کا وعدہ کیا، خدا تعالیٰ نے اس کو دینے کا وعدہ کیا جو دوسروں کو دے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کو چاہیے دوسروں کو ہدایت، اور کسی کو علم چاہیے تو اس کو چاہیے دوسروں کو علم. البتہ صحیح ہدایت تو صحیح ہے، تو خدا تعالیٰ ہدایت نصیب کرے گا. اس سلسلے میں جو بات ہوئی وہ یہ کہ اگر انسان اپنے اوپر محنت کرے تو وہ اس ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ترقی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بہتر راستے کے اوپر لے کے چل سکتا ہے. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ذہن سے نکل گئی، اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
امام نے حضرت کمیل سے کہا، یا کمیل، القلوب اوعیتن، قلب ظرف ہے. اب اس مفہوم کی گہرائی آپ دیکھیں، قلب ظرف ہے. اگر ظرف بہت صاف ہوا تو کیا ہوگا؟ آخری بات یہ تھی، اگر قلب بہت صاف ہوا تو کیا ہوگا؟ بہت صاف تو سوتے جاگتے ہدایت دے گا، سوتے جاگتے قلب ہدایت دے گا، نہ کہ خود سے ہدایت ایجاد کرے گا، نہیں. چونکہ یہ ریفلیکٹر ہے، یہ اوپر کی ریفلیکشن سے ہمیں اور آپ کو ہدایت فراہم کر رہا ہوں. اچھا، جب یہ ہمیں ہدایت دے گا تو کیا دے گا؟ یہ ہمیں بتا دے گا کہ یہ تم نے غلط کیا اور یہ تم نے صحیح کیا. ہدایت فضیلتوں کا بیان نہیں ہے. ہدایت یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ بتائے تمہارا یہ مقام ہو گیا تمہارا وہ مقام نہیں. یہ ہدایت نہیں ہے. یہ ہدایت کا نتیجہ ہو سکتا ہے ہدایت میں. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یہ پتہ چلے غلط کیا صحیح کیا. اَفَمَنْ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. کیا وہ جس کے لیے ہم نے نور قرار دیا ہے اور اس نور کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے صحیح اور غلط کو پہچان لیتا ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں چلتا رہتا ہے اور کبھی اندھیروں سے باہر نہیں آتا؟ خدا کچھ لوگوں کے لیے نور قرار دے دیتا ہے، وہ اس نور کے اندر رہ کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو غلط صحیح گمراہ نہیں کر سکتا. یہ ہدایت یہ نصیب ہونے لگتی ہے انسان. اور مثلا جیسے حضرت حضور علیہ السلام کو ہدایت نصیب ہو، غلط فیصلے کے موقع پر صحیح فیصلہ کر لیا ہوگا، غلط فیصلے کی طرف جا رہے تھے، اور یہ نور اور ہدایت عمر سعد لعین کو حاصل نہیں ہو سکتا، وہ ہدایت نہیں لے سکا. یہ ہدایت ذہن کی کیلکولیشن سے نہیں آتی ہے، یہ ہدایت پوری زندگی کی محنت سے حاصل ہوئی. اور اس سے میں ڈرتا ہوں کہ اگر ہم نے وہ اس ہدایت کا سامان نہ بنایا اور امام کی تشریف آوری ہو گئی تو کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہوں؟ اس خاطر ہمیں بہت تیاری کرنی پڑے گی. تیاری صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم دعا عہد پڑھیں، وہ پڑھیں ضرور پڑھیں، لیکن اس سے بڑھ کر تیاری کرنی پڑے گی تاکہ ہم کرٹیکل ٹائم پہ صحیح فیصلے کریں اس ہدایت کے تحت. القلوب اوعیتن، اے کمیل قلب ظرف ہیں، قلوب ظرف ہیں، فخیرها سب سے اچھا قلب کون سا ہے؟ او آہا، جس میں ظرفیت بہت زیادہ ہو. صحیح ہے؟ اب نہیں معلوم حضرت کمیل کا ظرف اور قلب کتنا بڑا ہے کہ ریفلیکشن امیر المومنین کی طرف سے آ رہا ہے. یا امیر المومنین حضرت کمیل کو وہ سکھانے والے ہیں جو ہم دوسروں کو نہیں سکھایا، اور حضرت کمیل کی ریفلیکشن کے صدقے میں ہم تک پہنچا. تو حضرت کمیل کا قلب کتنا وسیع ہونا چاہیے، یہ بات سوچنی چاہیے. وَحْفِظْ مَا أَقُولُ لَكَ، یہاں پہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، اگر قلب میں پروسیسنگ اچھی نہ ہو اور اس پر کوئی ریفلیکشن ہو بھی جائے تو یہ بھول جائے گا، یہ سنبھال نہیں پائے گا. اس خاطر بہت دفعہ ہمارے سامنے اچھی چیزیں آئیں گی، اچھی روایت، اچھی آیت، اور ہم بھول جائیں گے. کیوں؟ پروسیسنگ اچھی نہیں، ریفلیکشن تو آئی کسی وجہ سے، سنبھال نہیں پایا، یہ مشکل ہے. فرمایا کہ کمیل قلوب ظرف ہیں، سب سے اچھا قلب وہ ہے جس کی ظرفیت سب سے زیادہ ہو. وَحْفِظْ مَا أَقُولُ لَكَ، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اسے سنبھال لو. الناس ثلاثۃ، لوگ تین قسم کے. اب چار پوسیبل ہیں کیا؟ ختم ہو گیا. تین ہیں، تین. الناس ثلاثۃ، فعالم ربانی ومتعلم علی سبیل نجاۃ وحمج رعاء، وحمج حمج رعاء اتباع کل نائق. فرمایا انسان تین قسم کے ہیں. اچھا قطعاً چوتھا نہیں ہے نا، صحیح. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور مجھے اور آپ کو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ان تین کی کیٹیگریز کو سمجھ لیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہم اس میں کہاں ہیں؟ چونکہ چار نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہیے گا کہ میں ان تینوں میں نہیں آ رہا. نہیں، اب چار نہیں ہیں، تین ہیں بس. نمبر ایک، عالم ربانی، وہ صاحب علم ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف لے کر آتا ہے. صحیح. اچھا، ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے ٹرمنالوجیز کو ان کے زمانے کے فریم سے نکال کر اپنے زمانے کے فریم میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کی، جو کہ غلط ہے. عالم ہمارے یہاں ایک صنف ہے، عالم ہمارے یہاں ایک صنف کا نام ہے، ایک کلاس کا نام ہے. صحیح. وہ کون لوگ ہیں؟ مثلا وہ لوگ ہیں جنہوں نے قم میں، نجف میں، مشہد میں، اصفہان میں، اور مثلا کربلا میں کسی حوضے میں جا کر باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے. شاید وہ امامہ لگاتے ہیں، شاید امامہ نہیں لگاتے. کچھ لوگ جنہوں نے پاکستان کے مدارس میں علم حاصل کیا ہے اور وہ مثلا عالم کے طور پر معاشرے کے اندر موجود ہیں، عالم اس طرح کا ایک ٹائٹل ہے ہمارے یہاں، صحیح ہے؟ کیا امیر المومنین جب کہتے ہیں عالم ربانی تو مطلب صنف ہے؟ نہیں، اس زمانے میں صنف تھی نہیں اصلا، اس زمانے میں مدارس کہاں تھے؟ اس زمانے میں کوئی مدرسے میں جا کے ایڈمیشن لے گا، 10 سال پڑھے گا، 12 سال پڑھے گا، 6 سال پڑھے گا، یہ سب تھا ہی نہیں وہاں. تو اب امیر المومنین فرما رہے عالم ربانی تو قطعا اس کا مطلب صنف نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی شخص جو صاحب علم ہے. اچھا علم کا مطلب کیا ہے؟ کتابیں، میموری؟ نہیں، نالج نہیں، وہ نور یغطفہ اللہ علی قلب من یشاء. صحیح. امام فرمانے کچھ انسان ایسے ہیں جن کے پاس ایک خدائی نور ہے، اس خدائی نور کے ذریعے سے لوگوں کو رب کی طرف ہدایت دیتے ہیں. ربانی کا مطلب کہ عالم کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا، عالم یعنی وہ شخص جس کے پاس وہ علم ہے جو امام نے ارشاد فرمایا. ربانی کا مطلب کیا ہے؟ ربانی کا لفظ آیا رب سے. ربانی کا مطلب دو ہو سکتے ہیں، یا تو وہ عالم ہے جس کو خدا نے اپنی ربوبیت سے علم دیا، یا وہ عالم ہے جو زیادہ مطلب نزدیک یہ لگتا ہے. عالم ربانی یعنی وہ صاحب علم ہے، نورانیت کا مالک، وہ شخص ہے جو لوگوں کو رب کی طرف دعوت دیتا ہے. ربانی کا مطلب یہ ہو گیا. ربانی تو مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو لوگوں کو اپنے رب کی طرف لے کر آئے. ہمارے پاس ایک روایت بہت نفیس، ایک اور روایت موجود ہے، فرمایا تمہارا اچھا دوست وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلا دے. اس کا چہرہ دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلا. کیا مطلب؟ چہرے کا مطلب فیس نہیں ہے، چہرے کا مطلب اس کی پرسنالٹی کے کیریکٹرسٹکس ہیں. چہرہ فیس نہیں ہو سکتا. چہرے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب تم اس کے کیریکٹر کو دیکھو تمہیں خدا یاد آئے. کیوں؟ اس کا کیریکٹر خدا کی اوصاف کا ریفلیکشن ہے. خدا غفور ہے، یہ بھی بخشتا ہے، خدا صادق ہے، یہ بھی سچ بولتا ہے، خدا رزاق ہے، یہ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا چہرہ تمہیں خدا کی یاد دلائے، اس کو کہا یہ ربانی ہے. کہیے بس، عالم ربانی تین مطلب میں ہو سکتے ہیں. ایک وہ صاحب علم ہے جو خدا نے اس کو دیا ہے تو رب سے لیا ہے اس نے. ایک وہ ہو سکتا ہے جو عالم ہے، اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے. دو. اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ عالم ربانی ایسا صاحب نورانیت ہے جس کے کیریکٹر کو دیکھتے ہو تمہیں خدا یاد آتا ہے. یہ ہو گیا ربانی، یہ ہو گیا عالم ربانی. صحیح. دوسرا ومتعلم علی سبیل نجات، متعلم علی سبیل نجات. دوسرا آدمی کون ہے؟ عالم ربانی نہیں ہے، یعنی وہ صاحب علم، صاحب نورانیت جو خدا کی طرف گھسیٹ کے لے جائے، خدا کی طرف لے جائے لوگوں کو، وہ نہیں ہے. متعلم ہے. متعلم کیا ہے؟ ابھی علم حاصل کرنے کے راستے میں ہے. متعلم جس کو ہم لوگ طالب علم کہتے ہیں، عربی میں اس کو متعلم کہتے ہیں. طالب علم کو، جس کو ہم لوگ اردو میں طالب علم کہتے ہیں، اس کو متعلم کہتے ہیں. طالب علم اور متعلم میں ذرا سا ایک فرق ہے کہ متعلم علم سے زیادہ نزدیک ہے. طالب علم تو ابھی طلب کرنا شروع کر رہا ہے، متعلم وہ ہے جس نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا ہے لیکن ابھی عالم کے درجے کے اوپر نہیں آیا. اچھا وہ درجہ ہے جو 10 سال پڑھنے کے بعد آتا ہے، نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ممکن ہے کوئی 15 سال پڑھے لیکن عالم نہ بنے، اس معنی کے اندر، نورانیت والے معنی کے اندر. فرمایا متعلم عالم نہیں ہے، صاحب نورانیت نہیں ہے، لیکن کچھ نورانیت لا چکا ہے، نجات کے راستے پر ہے. کیا مطلب نجات کے راستے پر ہے؟ اپنے تھوڑے سے علم سے بھی اپنے لیے نجات کا راستہ ڈھونڈتا رہتا ہے. صحیح ہے کہ عالم نہیں ہے، لوگوں کے لیے اتنی واضح نشانی نہیں بنتا کہ خدا کی یاد دلا دے، اتنا واضح نہیں ہے کہ لوگوں کو خدا کی طرف لے کے جائے، لیکن اس نے جو تھوڑی بہت نورانیت حاصل کی ہے اس کے ذریعے سے اپنے لیے نجات کا راستہ ڈھونڈتا رہتا ہے. کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کہیں میں ہدایت سے محروم نہ ہو جاؤں، کہیں خدا کے غیظ و غضب کا سبب نہ بن جاؤں، کہیں خدا کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں. یہ متعلم ہے، یہ اس کی زندگی کا ہم و غم ہونا چاہیے. پھر یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پارٹ ٹائم میں سوچتا ہے صبح کو میں کہیں استغفار کر لیتا ہوں، چلو باقی دن جو مرضی ہے کروں گا. نہیں، یہ پھر متعلم نہیں ہوگا. متعلم وہ ہوگا جو اپنے اس خاصیت کو کہ وہ نجات کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. یہ خطبہ آئے گا جس کے اندر یہ بات لکھی بھی ہے، اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. کبھی اللہ نے توفیق دی عرض کروں گا آپ کی خدمت. وہ متعلم اعلیٰ سبیل نجات. اچھا اگر یہ دو نہیں ہیں تو کیا ہے؟ اب معاملہ خراب. وہ ہمجن رعا، اور پھر جس کو ہم لوگ اردو میں یوں کہیں گے شاید ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے، پھر یہ گھاس پھوس ہے، پھر یہ گھاس پھوس ہے، پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں. اتباع کل نائق، ہر چلانے والے کے پیچھے چل بیٹھتا ہے. اتباع پیروی کرنے والا ہے کل نائق، نائق حلق سے کوئی زور سے چلائے، جو چلاتا ہے جس کا لاؤڈ اسپیکر بڑا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے، جس کے پیچھے لوگوں کو کھڑا ہوتا دیکھتا ہے اسی محفل میں کھڑا ہو جاتا ہے. جب لوگ کہتے ہیں نا وہ مجلس بہت اچھی تھی وہاں بڑا لوگوں کا ہجوم تھا، تو مجھے لگتا ہے یہ ہمجون رعا ہے پھر اس کا مطلب. کیوں؟ نہ حق دیکھتا ہے نہ باطل دیکھتا ہے، لوگوں کی کثرت دیکھتا ہے، سروں کی زیادتی دیکھتا ہے، اس کے سوا اس کو کچھ نہیں چاہیے. اتباع کل نائق، ہر چلانے والے کے پیچھے بھاگ دوڑتا ہے. یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کی سمت میں جھک جاتا ہے. ہوا مشرق سے چلی تو گھاس کو دبا دیتی ہے یوں، ہوا مغرب سے چلی تو گھاس کو دبا دیتی ہے یوں، یہ ہر چلتی ہوئی ہوا سے اسی سمت میں جھک جاتا ہے. اس کی اپنی کوئی اوپینین نہیں، اپنا کوئی حق و باطل کا اسٹینڈرڈ نہیں. آج سب لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، یہ بھی ڈاکٹر بنے گا. آج سب لوگ ایم بی اے کر رہے ہیں، یہ بھی ایم بی اے کرے گا. آج سب لوگ ناچ رہے ہیں، یہ بھی ناچے گا. آج سب کیا ہو رہا ہے، نہ حق ہے نہ باطل ہے، نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی فیصلہ ہے، اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتا، نہ ہدایت دیکھتا ہے نہ گمراہی دیکھتا ہے، جو سب کر رہے ہیں وہی کر رہا ہے. یہ معاشرہ کیا ہے؟ امام فرمانے ہم جو رہا گھاس پھوس ہے، اس سے کچھ نصیب نہیں ہو رہا. فرمایا یمیلون مع کل ریح، اب اگر کوئی ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ لم یستضیعوا بنور العلم، ان کو علم کی کوئی نورانیت منور نہیں کرے گی، علم کی نورانیت کی روشنی ان کو نہیں پڑے گی. لم یستضیعوا بنور العلم، نہ کہ علم ان کے سامنے نہیں ہوگا، نہیں علم تو ہوگا لیکن علم کی نورانیت ان کو روشنائی نہیں دے گی. کیوں؟ ان کے قلب پہ تاریکی آ گئی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک آئینہ ہے، برائٹ آئینہ ہے، اس کے سامنے ایک موم بتی رکھیے پورا آئینہ چمک اٹھے گا، لیکن اگر آئینے کا بیک سائڈ ہو اس کے سامنے موم بتی رکھی ہو کوئی نورانیت نہیں. اس میں لم یستضیعوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، ان کے پاس پناہ لینے کے لیے کوئی مضبوط ستون بھی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ایک آدمی اگر سیلاب میں پھنس جائے، خود تیراکی نہ جانتا ہو، پانی کی طاقت بہت زیادہ ہو، لیکن بہتے بہتے کوئی ستون مل جائے تو کیا کرے گا؟ کم سے کم ستون سے چمٹ جائے. ٹھیک ہے نہیں بہہ سکتا، نہیں نہانا آتا اس کو، تیراکی نہیں آتی سوئمنگ، لیکن اور نہ پانی کی طاقت سے لڑ سکتا ہے، لیکن کم سے کم اتنا کر سکتا ہے کسی ستون سے تو ملحق ہو جائے. اچھا، اس نے اپنی گمراہی میں اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، علماء کو خود گالیاں دیں، ہر اچھے کو کمینہ کہا ہے، برا کہا ہے، اب کیا ستون بچائے جس کے ذریعے پناہ لے؟ اپنے پاؤں کو خود کلہاڑیاں ماری، کیا ستون چھوڑا؟ نہ عالم کو چھوڑا، نہ شریف کو چھوڑا، ذلیلوں کو عزت دے دی اور نعوذ باللہ کمینوں کے پیچھے چلتا رہا. اب جو سیلاب آیا گمراہی کا، کس ستون سے پناہ لے؟ یہ اس ہمجن رعا کی مصیبت ہے. الناس ثلاثۃ، لوگ تین ہیں، عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات، وحمجن رعا. عالم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کافی مشکل ہے. متعلم کب ہوں گے؟ کیونکہ نیکسٹ فیز تو پھر مصیبت کا ہے. متعلم کب ہوں گے؟ میں نے آپ کی خدمت میں بیچ میں ایک جملہ عرض کیا تھا، جب صبح شام یہ سوچتے رہیں کہ باطل پہ نہ چلیں، حق پہ رہیں، صبح شام اوڑھنا بچھونا یہ بنے کہ غلط نہیں کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، حق کی خاطر کام کرنا ہے، غلط کے اوپر گمراہی پہ نہیں چلنا ہے، اس راستے میں بریک نہیں ہے. دنیا کے کاموں میں ایک ویکینڈ آتا ہے، سال میں کوئی ویکیشنز آتے ہیں، تزکیہ نفس میں جاب کی کوئی لمٹ نہیں ہے، نہ کوئی ویکینڈ ہے نہ کوئی ویکیشن. کیوں؟ کل یوم ہوا فی شان، خدا ہر روز ایک نئی شان ہے، تو کہیں بھی چھٹی نہیں ہے. اور اگر کسی کو ہر روز کچھ مل رہا ہو تو کیا وہ چھٹی پسند کرے گا؟ کیوں پسند کرے گا؟ ہمیں کم سے کم متعلم تو ہونا پڑے گا، ورنہ چونکہ اگلا فیس جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے ہمارے لیے. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ میں نے آپ کی خدمت میں کافی تفصیل سے عرض کر دیا اور آپ کا کافی وقت لیا آج. اتنا شاید میں سوچ کے بھی نہیں آیا تھا کہ اتنا عرض کروں گا. اور میں آپ کی خدمت میں بلا کسی تکلف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں جو کچھ کہیں اور سے سن رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ کوئی غلط چیز سوچے گا بھی نہیں، نہ ہم اس قابل ہیں نہ ہم یہ قابلیت. ہمیں جو کچھ سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ شامل ہو جاؤ، مزید دیر مت کرو. یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ہمارے پاس شاید وقت زیادہ نہیں ہے، نہیں معلوم کس چیز کی جلدی ہے، نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. لیکن یوں لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ بہت محنت نہیں کریں گے تو ہم سخت مصیبت میں پھنس جائیں گے. معاشرہ آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے معاشرہ بہت تیزی سے گمراہی کا شکار ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اچھے لوگ اچھے بننا چاہتے ہیں اور برے لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں اس کو اپنی اولویت میں، پرائیورٹی میں رکھنا پڑے گا. اگر ہم اس کو اپنی اولویت نہیں بنائیں گے، یہ کام بہت ہلکے ارادوں سے نہیں ہوگا، ہمیں اس کو اپنے سخت ارادے کے اندر رکھنا پڑے گا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، استغفار ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم ہر روز کچھ استغفار کر رہے ہوں اور ہر روز خدا اور اس کے نمائندوں کی نورانیت سے اپنے آپ کو منور کر رہے ہوں. خدا تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت سے نوازا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت ایسی نورانیت ہے جو ماہیت تبدیل کر دیتی ہے، نیچر چینج کر دیتی ہے. لوگ گناہگار آتے ہیں اور نائٹ عارف بن کے جاتے ہیں. کیمیا ہے، کسی میٹل کو ہاتھ لگاتے ہیں گولڈ بنا دیتے ہیں. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خاص معجزہ ہے جو کوئی نہیں کر سکتا. اکسیر ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج. خدا نے تعالیٰ نے ایسی ایک نعمت نصیب کر دی، صرف یہ رہ گیا ہم نے کیا چاہا، ہم نے ان سے کیا چاہا. تو الحمدللہ رب العالمین، یہ مصائب خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے شاید اس لیے رکھے تھے کہ کوئی علم سے نہ آئے تو کم سے کم انسانی محبت کے نام پہ تو آ ہی جائے. ہر ایک میں تھوڑی اچھی طاقت ہے کہ وہ امیر المومنین کے علم کو دیکھے اور اس علم و فضل کو دیکھتا ہوا امیر المومنین کی طرف آئے. تو خدا تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس راستے سے بلایا اور سب کے لیے جو دعوت رکھی وہ حضرت علی اصغر کے خون سے رکھی. کہا یہ بلائے گا جو نہج البلاغہ سے نہیں آیا وہ بھی علی اصغر کے خون سے تو آئے گا، کس کا دل مانے گا؟ شاید نہیں سمجھ پایا اقوال حکیمانہ، لیکن کیا چھ مہینے کے بچے کے چلانے کو بھی نہیں سمجھے گا؟ کیا پیاسا بچہ کسی ثقافت کے اندر، کسی مذہب کے اندر، کسی دین کے اندر گلا ذبح ہونے کا حقدار ہوتا ہے؟ کیا بچوں کی گلے ذبح کی جاتی ہے؟ کچھ بھی ہوا اس کو تو سمجھ لے گی. سید الشہداء اگر حضرت علی اصغر کو نہ بھی لاتے تو قربانیاں اتنی دے چکے تھے کہ معاملے میں کوئی کمی نہیں تھی. لیکن علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب ایک جملہ فرماتے تھے، بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ سید الشہداء نے معصوموں کی قربانی پہ مہر علی اصغر کے خون کی لگائی. سب کی قربانیاں معصوم قربانیاں، عصمت کے درجات تک فائز ہو رہے تھے سب. حضرت علی اکبر، حضرت ابو الفضل علیہ السلام نہ ہو مقام رسمی عصمت کے اوپر، عصمت کا جو خاص مقام معصوم کا اس پہ نہ بھی ہوں تو اتنا نزدیک تھے، اور آخری مہر اس کی لگائی جس کی عصمت میں کسی کو شبہ نہ ہو۔ اب علی اصغر آئے۔ عزیزان محترم، یہ کہ سید الشہداء نے حضرت علی اصغر کو کیسے قربان کیا، کس طرح سے یہ قربانی ہوئی، وہ تیر ستم کہاں لگا، عجیب بیان ہے ہمارے پاس۔ کم سے کم شیخ عباس قمی کا مجھے یاد آتا ہے، تحریر فرمایا کہ جب عمر سعد نے حرملہ سے کہا کہ تیر چلا تو اس لائن نے پوچھا کہ باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا۔ وہ بہت ماہر تیر انداز تھا، وہ چاہتا تو امام حسین کو نشانہ لے سکتا تھا، تو اس نے پوچھا باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا، تو ایک فارسی میں شاعر نے کہا علی اصغر کے گلے کی سفیدی کا۔ آپ نے دیکھا بچہ جب شیرخوار ہوتا ہے گلے کی سفیدی ہوتی ہے، علی اصغر کے گلے کی سفیدی۔ یہ تیر بہت سخت تیر تھا۔ شیخ عباس قمی نے ایک روایت لکھی ہے، فرمایا جب یہ تیر چلا، عیناً یہی عربی میں لکھا ہے، ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں، تھا یہ تیر چلا تو بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہوا۔ سید الشہداء قریش علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھ میں لیے۔ عزیزان محترم، آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، امام زمانہ نے بھی گریہ کیا اسے، امام زمانہ کی یارد داہیہ نے ارشاد فرمایا سلام ہو اس بچے پر جس کا خون آسمانوں پہ گیا ہے، اس بچے پہ سلام ہو جس کا خون آسمان پہ گیا۔ سید الشہداء سارے لاشوں کو ایک خیمے میں رکھ رہے تھے، نہیں معلوم مصلحت کیا تھی، سید الشہداء سارے لاشوں کو ایک خیمے میں رکھ رہے تھے، لیکن گویا علی اصغر کے لاش کو خیمے میں نہیں رکھا، واحد لاشا، شاید واحد لاشا جس کو سید الشہداء نے خود دفنایا ہے وہ علی اصغر کا لاشا ہے۔ اے آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور اس جذبے کو شاید آپ بہت زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ پائیں گے کہ جب کوئی لاشا کسی قبر میں لٹانا ہوتا ہے اور قبر کو کھودا جاتا ہے اور لاشے کو مٹی پہ لٹایا جاتا ہے، اب ذرا تصور کیجیے گا کہ یہ مٹی گرم نہیں ہے، اور یہ لاشا پانی نہ ملنے کی وجہ سے پہلے ہی خشک ہوگا۔ ذرا تصور کیجیے گا سید الشہداء اس لاشے کو گرم مٹی پہ رکھ کر گرم مٹی اوپر سے ڈالنے والا، اس کے بعد سید الشہداء تشریف فرما ہوئے اور گویا دامن جھاڑ کر فرمایا ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول کر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، تجھے اس طفل صغیر کی قربانی کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما۔ خدایا تجھے اہل بیت اطہار کے نام کا واسطہ، ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما۔ ماتم حسین۔